دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا اور اس کی آگ زیادہ صاف شفاف ہوتی، ماحول بھی، پھر شیشہ بھی، پھر جہاں سے وہ سسٹین کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ایک روشنی تھی، موافق ماحول تھا. یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو وہ نور جو انسان کے اندر تھا وہ بھی خوب پنپ گیا. نور ہدایت جب اس کو ملا تو نور نلا نور ہو گیا. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ صرف زیتون کا بھی درخت نہیں بتایا گیا بلکہ نہ مشرقی نہ مغربی، یعنی عمدہ ترین درخت کا پھل. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف یعنی ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. فطری رہنمائی تو سب کو برابر کی ملی، لیکن باہر کی رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وحی الہی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر رغبت ہوتی، کیونکہ جس کے اندر جس چیز کی طلب اور تڑپ اور چاہ اور ایک خواہش ہوتی ہے انسان اسی رستے پہ چلنے لگتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے نا، جہاں چاہ وہاں راہ. تو جب اندر ایک چاہت ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک رستہ بھی خود ڈھونڈ لیتا ہے، پھر کسی اور کو پکڑ پکڑ کے زبردستی اور جبرن وہاں تک لے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اب دیکھیے کہ جیسے آنکھ کا ایک نور ہے نا، جس کی وجہ سے ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن ہر شخص کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ ہے، لیکن کچھ لوگ صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں. وہ مادیت سے آگے نکل کر ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں اٹکتے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس عضو سے انسان کام نہیں لیتا تو آہستہ آہستہ وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ دیر تک اندھیرے میں رہیں تو روشنی میں آ کر آپ کی آنکھ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کھلتی نہیں. آپ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے وہ روشنی برداشت ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نور ہر انسان کے اندر رکھا، جیسے آنکھ کی روشنی سب کے لیے رکھی. ایکسپشنل کیسز اور ہیں، لیکن عام حالات میں اسی طرح جیسے آنکھ کی روشنی سب میں رکھی تو فطرت کی روشنی بھی سب میں رکھی. کچھ لوگوں نے اس روشنی سے کام نہیں لیا اور اس سے حق کو نہیں پہچانا. نتیجہ کیا ہوا کہ جس طرح آنکھ سے کام نہ لیا جائے، اندھیرے میں ہی رہا جائے، آنکھیں بند ہی رکھی جائیں تو روشنی میں آنکھ کھل نہیں سکتی یا کام نہیں کرتی یا ایک دم اندھا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو شخص اس دل کے نور بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے پھر وہ صلاحیت چھن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے، جس طرح یہ مثال بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نور ایمان کیا ہوتا ہے، مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور مومن کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے، اور اس تعلق سے کس طرح وہ اپنے ظاہر اور باطن کو، اور نہ صرف اپنے ظاہر و باطن کو بلکہ پورے ماحول کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب ذرا تلاوت آپ سنیں گے.
اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشکاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، یعنی بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی، یعنی اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے یا ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ پھر خلاصہ، روشنی سے مراد اللہ کی ہدایت، تاک سے مراد جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، اور چراغ مومن کا دل، اور شیشہ اور تیل اس کی استعداد میں اور اضافہ کرنے والی چیزیں، وہ خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ۔ اس طرح استعداد اتنی بڑھ گئی کہ منتظر ہے کہ کب حق سامنے آئے اور وہ فوراً اس کو قبول کر لے۔ حقیقی مومن اپنی فطری استعداد کو ضائع نہیں کرتا، حق کی دعوت سامنے آتے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ اس طرح اندر کا نور اور باہر کا نور مل کر ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ سینے میں دل کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ محفوظ رہے۔ اگر سینے میں نہ ہوتا، ہاتھ پہ رکھا ہوتا تو جیسے ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، تو اسی طرح چراغ کو تاک میں کیوں رکھا گیا ہے؟ محفوظ رہے۔ ایک اور تلاوت سنیں گے، اور انگلیاں رکھیں ایک ایک لفظ پر، اور ساتھ ساتھ امیجنیشن سے کام لیں کہ جہاں جو لفظ پڑھا جائے گا اس کے مطابق آپ مفہوم سمجھیں کہ کیا بات سمجھ میں آئی ہے نہیں۔
اللہ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشکات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔
پھر دیکھیے آیت کو، رک کر کوشچن کروں میں آپ سے، پھر اس کو دیکھیے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، گویا آسمان و زمین میں ہر چیز جس کا وجود ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر روشنی ہے یا روشنی بخشنے والی ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا ہے، یا اس کا منبع و مصدر و ماخذ یا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اس نے بنایا بلکہ کام کرنا بھی سکھایا۔ ان چیزوں میں ایک خاص چیز کون ہے؟ انسان۔ اور انسانوں میں خاص انسان مومن۔ نور تو اللہ نے سب کو دیا تھا، لیکن سب انسانوں نے اس سے کام نہیں لیا۔ ان کے ماحول نے شیشے کو اتنا میلا کر دیا کہ اندر کا نور بھی گویا بج کے رہ گیا، اس کا اتصال باہر کے نور سے نہ ہو سکا، یعنی وحی الہی سے۔ اس کے برعکس جس کا دل محفوظ رہا، جس کی اندر کی روشنی محفوظ رہی، اسے باہر کی طرف سے آنے والی روشنی نے مزید قوت عطا کی، اور پھر اس سے، یعنی بندہ مومن سے، ایسی روشنی پھوٹی کہ اس کا سارا ماحول بھی روشن ہو گیا، اس کا دل بھی روشن ہے، اور یہ روشنی اتنی شدید ہے کہ آس پاس سے بھی جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی۔ اور اس طرح نور پر نور، اندر کے نور پہ باہر کا نور، اور باہر کے نور سے بھی ایک چین ری ایکشن ایسا شروع ہوا کہ وہ ستارہ جہاں جہاں طلوع ہوا یا روشنی کی کرن جہاں تک پہنچی وہاں ایک اور چراغ بن گئی جس نے اپنا آس پاس کا ماحول روشن کر دیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی تک تو ذرا سی علمی زبان میں بات ہو رہی تھی نا، اب اس کو عام زبان میں لائیے، عام روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہیبت دور ہو۔
میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ نور آنکھ کا بھی نور ہے، تو مجھے جب یہ تلاوت ہو رہی تھی تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میڈم ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بھی تو ایک تاک میں رکھی ہوئی ہیں نا، تاک سا ایک سیف جگہ، اور پھر اس کے بعد اس کی چراغ، اس کی ہماری جو آنکھ کا نور ہے وہ لنزز. اس کے بعد جی اس کے بعد جو شیشہ، شیشے کی آپ نے مثال دی ہے وہ لینزز، اور اس کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تارے کی طرح تو آئی بالز ہمارے، جس طرح اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اور اس کے مطلب ہم لوگ کا نظر اسی سے ہی آتا ہے، اور اس کے بعد کہ شجرتن مبارکتن، یعنی انسان کا دل جو مطلب مبارک اور ببرکت ہے، اس کے بعد وہ دل جو کہ جس میں ایمان ہو اور جو کہ مشرق اور مغرب کے تعصب سے پاک ہو، وہ دل صرف اپنے تک نہیں رہتا، پھر وہ آگے اور بھی لوگوں کو بھی اس سے روشنی ملتی ہے،
جی
اور پھر اس طرح نور علی نور ہو جاتا ہے۔
جی ہاں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔
میڈم یہ جو تاک کی مثال دی ہے اس میں ٹھیک ہے ماحول بھی ہے، لیکن تاک میں چراغ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی فلیم اپنے مرکز سے نہیں ہٹتی، اگر آپ اس کو پھونک میں مارتے ہیں تو فلیم اپنے مرکز پہ واپس آ جاتے ہیں،
سیدھی رہتی ہے،
بالکل سیدھی رہتی ہے، یعنی بندہ مومن اپنے مرکز سے نہیں ہٹتا۔ پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کو پنپنے میں مدد دیتا ہے، لیکن میڈم ایک چور چوری کرتے وقت یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرے چاروں طرف چوری کر رہے ہیں تو میں چوری کروں، یا قاتل یہ نہیں دیکھتا کہ میری چاروں طرف لوگ قتل کر رہے ہیں تو میں قتل کروں۔ تو بندہ مومن اگرچہ اس کو ماحول نہیں بھی ملتا تو بھی اس کو اپنے نور کو اتنا پروٹیکٹڈ اور اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آس پاس اگر ماحول نہیں بھی ملے تو اس کو روشنی دینی ہے، ان لوگوں کے لیے اس کو منبع ہدایت بننا ہے۔
یعنی سچا نور جو ہوتا ہے وہ ماحول نہ ملنے پر بھی باقی رہتا ہے، لیکن اگر ماحول مل جائے تو اس کو زیادہ پنپنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر نہ ملے تو بھی وہ مان نہیں پڑتا۔
میڈم مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے جیسے پیٹرول ہوتا ہے، اس کے ٹریز اگر ہر جگہ بچھا دی جائیں اور صرف ایک ماچس کی تیلی لگا دی جائے تو ایک میجر ایکسپلوژن
قریب سے بھی گزر جائے،
تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کے جو ٹریز ہیں وہ پوری کائنات میں بکھیر دیے ہیں، صرف ایک چراغ چاہیے، اور وہ چراغ اگر مل جائے اس تیل سے تو پھر پوری کی پوری ایکسپلوژن ہو، پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جائے۔
میڈم یہ ایسی آیات ہیں کہ ان پہ کوئی کامنٹ کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر مومن جو ہوتا ہے اپنے دل میں ایک جوش اور ولولہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے، وہ آگ سی اس کے اندر ایک جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ٹھنڈک ہونا چاہیے، جلانے والا نہیں، وہ اندر جلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے اللہ کے ساتھ،
جیسے چراغ ہوتا ہے
جی،
وہ خود تو جلتا ہے لیکن جی یہ کہ آس پاس کو ایک
اندر گرمی ہے لیکن باہر جب اس کا اثر پہنچے تو وہ ٹھنڈا پہنچے تاکہ سب روشنی ہو اور جلنا نہ ہو۔
مین سائنس جو ہے وہ عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیتی ہے نا، جبکہ قرآن شریف عقل کا مرکز دل کو قرار دیتا ہے، تو یہ نور سے بڑا ریلیٹڈ ہے، اگر دل کے اندر نور ہدایت بیدار ہو گیا، انسان کے اندر کی روحانیت بیدار ہو گئی، ہم تمام عمر ہم سب جو یہاں ہیں قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، ترجمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اب جو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں اور جو ہمارے اندر روحانیت بیدار ہو رہی ہے وہ اصل چیز ہے، تو یہ آیت اس سے بڑی ریلیٹڈ ہے۔ جسے ایک سینگ ہے کہ ٹو مین ویئر اسٹینڈنگ بہائنڈ دا پرزن بارز، ون سو دا ڈارکنیس، دا ادر سو دا اسٹارز۔ ایک ہی جگہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جس کے اندر پازیٹو تھی، آپٹیمزم تھا، اس کو بھلائی ملی، تو اللہ میاں سے اگر طلب رکھیں گے، اور یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو ہدایت نہ دے، تو اندر طلب رکھیں گے دل کے، دماغ کے نہیں، دل کو کھولیں گے اور روشنی کی امید رکھیں گے، تو یہ فیتھ اینڈ پریئرز والی بات ہے کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ ملے۔
بالکل، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پل مبارک پر وحی کا نزول ہوا، بعض وقت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ نظر کیوں نہیں آتا، تو بات یہ کہ جس دل کے اندر روشنی ہوتی ہے اسے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے، وہ ہر چیز میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے تو ان چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ مان لیں, یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آپ اچھے برے کی پہچان کرنے لگتے ہیں, آپ کو ایک خاص قسم کی ہدایت نصیب ہوتی. اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے ذریعے پھر بنانے والے کی معرفت حاصل ہوتی.
ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ آیت پڑھ کے ایک تصور آتا ہے ذہن میں کہ مومن پورا کا پورا شیشے کا بنا ہوا ہے, جس طرح روشنی اگر اس کی طرف آئے تو ایک دم وہ ریفلیکٹ کرے گا اس روشنی کو. جس طرح اگر سوچیں گے تو عام شیشے کے بنے ہوئے مومن, تو روشنی اگر ان کے قریب آئی تو روشنی پھیلتی جائے گی پھیلتی جائے گی, اتنا زبردست منظر آ جائے گا. اور ایک اگر کافر کو سوچیں لکڑی کا بنا ہوا ہے, روشنی اس کی طرف آئی اس نے روشنی ابزارب بھی نہیں کی نہ ریفلیکٹ کی, تو اس طرح سا ایک تصور سے آتا ہے کہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی.
نورن علی نور, نور پر نور, اس میں اسباب کا جمع ہونا بھی ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی کوالٹی اعلیٰ ہے, فانوس اچھا ہے. اگر انسان کے اندر نور فطرت ہے اور ماحول اچھا ملا اور اس چراغ کا تعلق اللہ کی کتاب سے جو خود ایک نور ہے, کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے لیے بھی لفظ نور استعمال ہوتا ہے, اگر بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب سے ایک تعلق مضبوط کر لیتا ہے, اس کو مسلسل ایک ایسی انرجی ملتی رہتی ہے کہ جس سے اس کا پھر چراغ روشن رہتا ہے. اگر چراغ اچھے سے اچھا بھی ہو لیکن اگر تیل ختم ہو جائے یا تیل کم ہونے لگے تو روشنی مان پڑ جاتی اور کبھی کبھی بجھ بھی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیل پراپر ہوتا ہے تو روشنی اور طرح ہوتی ہے, جب کم ہوتا ہے تو اس میں کمی آتی ہے, جب بالکل ختم ہوتا ہے تو جب تک وہ بتی جس سے وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں تیل ہوتا ہے وہ بتی جلتی رہتی ہے, اور جب ہر طرح سے بالکل خشک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بتی ایک دم سے جل کے راکھ ہو جاتی ہے اور روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نور روشن رہے اور بڑھتا رہے تو اس کے لیے اللہ کی اس کتاب سے تعلق بے حد ضروری ہے. اور اس کو شجرتن مبارکتن لا شرقیہ ولا غربیہ, کوئی تعصب نہیں اس کتاب میں, اس میں کوئی مشرق اور مغرب کا کانسیپٹ نہیں. آج کی کوئی اخبار اٹھا لیں, کوئی فلسفے دیکھیں, اس میں انسانوں کو زمین کو جغرافیائی حدود میں تقسیم کر کے, ٹھیک ہے پہچان کے لیے تو نام ٹھیک تھے لیکن اب دونوں ناموں میں ایک تصادم بھی آ گیا. اس وقت مغرب اور مشرق کے درمیان جو ایک تصادم کی کیفیت ہے, قرآن اس سے خالی ہے. یہ پیغام مشرق کے لوگوں کے لیے بھی اور مغرب کے لوگوں کے لیے, غریب کے لیے بھی ہے, امیر کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے, مرد کے لیے بھی ہے. یعنی اس کے اندر نہ یہ جینڈر بائس ہے اور نہ ہی جغرافیہ اور کسی اور بنیاد پر یہ انسانوں میں کوئی تفریق کرتا ہے, نہ رنگ میں اور نہ نسل میں کوئی فرق کرتا ہے. یہ روشنی سب کے لیے برابر کی ہے, جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. تو جب تک خالص اور پیور چشمے سے سرابی نہ ہو, خالص تیل نہ ہو, تو روشنی کی کوالٹی مان پڑ جاتی ہے. وہ روشنی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جس کو زیادہ سے زیادہ خالص تیل ملتا ہے, چمکدار تیل ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر مٹی کا تیل جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی, لکڑی جلائی جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی, کینڈل جلائی جائے تو روشنی اور طرح ہوتی, زیتون کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی. انسان جتنا زیادہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بغیر کسی تعصب کے پڑھتا ہے, اس سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کا باطن بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی نگاہوں میں بھی روشنی ہوتی ہے, اور وہ روشنی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس جو بھی بیٹھ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سے ایک چراغ جہاں بھی جلتا ہے وہاں روشنی پھیلتی چلی جاتی.
اللہ نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
انہوں نے جو لا شرکیہ کو دو دفعہ دہرایا تو اس سے ایک خیال آ رہا تھا کہ دین کی روشنی جب ہی عام ہوتی ہے جب انسانوں سے تعصبات نکلتے ہیں. تعصبات کس کے؟ کہ میں شہر سے ہوں فلاں دیہات سے ہے، میں پڑھا لکھا ہوں فلاں ان پڑھ ہے، میں اردو بولتا ہوں فلاں سندھی بولتا ہے، میں اس ملک سے ہوں فلاں اس ملک سے ہے. اس طرح کی جو تقسیمیں ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ فاصلے ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ تکبر کے بت نہیں ٹوٹیں گے. تکبر کے بت ہو جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے رنگ نسل زبان کی بنیاد پر یا اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو کمزور سمجھنے لگیں یا گھٹیا سمجھنے لگیں یا ان کو اگنور کرنے لگیں یا ان کو بیکار سمجھیں. تو جب تک یہ آر دل سے نہیں نکلے گی اس وقت تک روشنی نہیں پھیلے گی. کیونکہ روشنی کو کیا چیز روکتی ہے؟ ایسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں نا. یہ اگر مثلا میرے دل میں آپ اسے کسی کے بارے میں بھی کوئی تعصب کی بات ہو، یعنی کسی کو میں صرف اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میری زبان بولتا ہے، یا کسی کو اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میرے ملک سے ہے مثلا، یا یہ کہ کسی بھی بنیاد پر، اور دوسرے کو اس لیے پیچھے کر دوں کہ چونکہ یہ کم پڑھا لکھا ہے، یا یہ کہ یہ زیادہ مالدار نہیں ہے، یا کسی بھی وجہ سے، جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سردار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان غریبوں کو ہٹائیں تو ہم مجلس میں آئیں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی پیغمبر نے نہیں کی اور دین کی طرف بلانے والے بھی جب تک اپنے دل سے یہ رکاوٹیں دور نہیں کریں گے تو روشنی پھیل نہیں سکتی. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، استاد کے دل میں، روشنی پہنچانے والے کے دل میں، سب کے لیے برابر کی قدر ہونی چاہیے. یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اخلاق آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے، کچھ کی محنت اور مشقت آپ کو بہت متاثر کرتی ہے، کچھ کی دلچسپی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اچھا اس کی دلچسپی زیادہ ہے دین میں. اس بنا پر تو آپ کی کشش ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی طرف کم ہو سکتی ہے. کہ جو خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا تو آپ بھی پھر اس طرح انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہ تفریق ایک اور طرح کی ہے جو جذبات کا معاملہ ہے، لیکن انسانی قدر و قیمت دنیاوی کسی بھی سٹینڈرڈ کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو تو یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ روشنی کو عام نہیں کر سکتے کیونکہ سارے پردے مشرق یا مغرب کی طرف، کیونکہ ابھی میں نے تفسیر کی تھی نا کہ نہ مشرق کی طرف کوئی آڑ ہے کہ ادھر سے روشنی نہ پہنچے، اور نہ مغرب کی طرف سے کہ ادھر سے کوئی نہ پہنچے. سب طرف ساری آڑ یا رکاوٹیں ختم ہیں، روشنی پوری طرح اس تک پہنچ رہی اور وہاں سے دوسروں تک پہنچ رہی. کسی نے لکھا کہ وہ دل یا چراغ تو بہت سیکیور ہے مگر اس کے اندر جو تیل ہے وہ ایک ایسے پھل کا نچوڑ ہے جو سخت ترین حالات میں پھلتا ہے، اور مشرقی اور مغربی غرض ہر طرف کی غیر تعصب روشنی میں بڑھتا ہے. اسی تیل سے وہ دل روشن ہوتا ہے اور اپنے لیے اور باہر کے لیے روشنی پیدا کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ تیل کی تو کئی قسمیں ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت سی قسموں سے آپ بھی واقف ہوں گے اور ان کے مختلف برانڈز جو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل ہی کا ذکر کیوں کیا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے. بات یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی، اس کا پھل، اس کی شاخیں، اس کی جڑیں، اور پھر پھل کے اندر مختلف چیزیں اس کی گٹلیوں میں، حتیٰ کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے اور تیل سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ قرآن مکہ میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا. یعنی ترکوں کی خطاطی جو ہے قرآن کی وہ بہت ہی زبردست ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی پرنٹنگ کے لیے اچھی سیاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے خطاط ہوں اگر سیاہی اچھی نہیں تو بات نہیں بنے گی. تو ترکوں کے ہاں اچھی طرح لکھنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں زیتون اور زیتون کا تیل بہت استعمال ہوتا. قدیم مساجد جو ہیں ترکی کی, مثلا عثمانیہ بلو ماسک ہے یا اور بہت سی مساجد ہیں, ان کے اندر جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سرکل کی شکل میں زیتون کے تیل کے چراغ رکھے ہوتے تھے اور وہ رات کے وقت جلا دیے جاتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ اس سے جو دھواں نکلتا تھا وہ چھت پہ جا کے چمٹ نہیں جاتا تھا, بلکہ وینٹیلیشن اس طرح کی تھی کہ ایک خاص کارنر پہ جا کر سارا دھواں اکٹھا ہوتا تھا. یہ مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. 400-500 سال پہلے کی مساجد ہیں, لیکن جو پینٹ ہے ان کا وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے, یعنی چمکدار ہے, اور وہ جو دھواں ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا تھا اس کو وہ انک کے طور پر یوز کرتے تھے اور اس سے بہترین قسم کا قرآن پاک لکھا گیا. تو یہاں پر یہ جو مثال ہے, شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ, اور اس میں پھر بہترین زیتون کی مثال ہے لا شرقیہ ولا غربیہ, جس کا پھل جو ہے وہ بہترین روشنی میں تیار ہوتا ہے, سورج کی پوری پوری روشنی جو ہے وہ اس پہ پڑتی ہے. زیتون کے تیل کی یہ خوبی ہے کہ اس کو دبائیں تو ہاتھ سے بھی تیل نکلتا ہے. باقی تیل نکالنے کے لیے بہت مشقت چاہیے ہوتی ہے, لیکن اس کا تیل بھی جلدی نکلتا ہے. ہر چیز کا ایک پیئر ہے, ایک دل کی روشنی ہے, ایک وحی الہی کی روشنی. جب دل کی روشنی کا پیئر مل جاتا ہے, یعنی وحی کی روشنی, تو ہر چیز کا پیئر بننے کے بعد اس کی افزائش ہوتی ہے. اسی طرح اس نور کی افزائش ہوتی ہے. جس طرح چمکتا چاند آس پاس کو منور کرتا ہے, اس طرح وہ دل جس کی روشنی, جس کی طبعی فطری روشنی وحی الہی کی روشنی کے ساتھ مل جاتی ہے, پھر وہ دوسروں تک خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں, یعنی فی بیوتن گھروں میں ہیں. کون؟ وہ لوگ جو اس کے نور کی طرف رہنمائی پاتے ہیں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. کون سے ہیں وہ گھر؟ اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے حکم دیا یا اجازت دی کہ بلند کیے جائیں. ویذکر فی اسمہ, اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام. کس کا؟ اللہ تعالی کا. یسبح لہ فیہا, وہ لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں ان میں. بالغدو والآصال, صبح بھی اور شام کو بھی. اب یہاں پر عام طور پر مفسرین نے بیوت سے مراد مساجد لی ہیں, اور ترفع سے مراد انہیں تعمیر کرنا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, تو اس وقت بھی آتا نا کہ وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, یعنی اللہ تعالی نے اذن دیا یا حکم دیا کہ اس کے گھروں کو اٹھایا جائے یعنی بنایا جائے, گویا مسجدوں کی تعمیر کا. بیوت سے مراد مسجدیں, اور ترفع سے مراد تعمیر, ان کا بنانا. پہلے چراغوں کی بات ہوئی, تو اب یہ ہے کہ یہ چراغ کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں, اور مسجدیں زمین پر اللہ کا سب سے محبوب مقام ہے. اور پھر ترفع سے مراد صرف اینٹ پتھر کا ہی اٹھایا جانا نہیں, بلکہ ان مقامات کا بلند کیا جانا کہ انہیں ہر طرح کی نجاست سے بلند کیا جائے, اس میں کوئی گندگی غلاظت وغیرہ بھی نہ ہو, اور اسی طرح ایسے کوئی کام وہاں پر نہ ہو جس سے مسجد کی شان و شوکت میں فرق آئے. یعنی یہاں پر بیوت سے مراد مساجد, اور ترفع سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام ہے, اور نجاست و گندگی سے پاک کرنا بھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سے مٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے. یعنی تپش کے پاس اگر جسم جائے آگ کے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ کھال ایسے سکڑنے لگتی ہے جیسے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسجد سے ناپاکی اور گندگی اور ایزا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. تو گویا اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اور یہاں پر لفظ جو اذن ہے, اذن کا لفظی معنی ہوتا ہے اجازت دینا, اور مراد اس سے کیا ہے؟ حکم دینا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے, ان کی تعظیم کی جائے, ان کی شان و شوکت کو بڑھایا جائے, اور یہ شان و شوکت اس کی تعمیر میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے کی اور اسے بہت شاندار بنایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا اہتمام کیا اور ان کے اس عمل پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا, نصر مسجد کی تعمیر میں اور اس کی آرائش میں. اور یہ مسجد آج تک قائم ہے, مجھے ذاتی طور پر بھی اسے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے. بہت ہی زبردست مسجد ہے جو اتنے 100 سال گزرنے پر بھی ابھی تک اس کی شان و شوکت قائم ہے. تو پھر طرفہ میں 3 چیزیں آ گئی, نمبر 1 تعمیر, نمبر 2 اس کی صفائی اور تعظیم, اور نمبر 3 اس کی شان و شوکت. یعنی اللہ نے مسجدوں کی شان و شوکت میں اضافے کی اجازت دی ہے. اور صرف شان و شوکت ہی نہ ہو بلکہ کیا ہو, وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ, اس میں اس کا نام لیا جائے. ایسے نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک ہی رات میں مسجد تعمیر کر لی جائے اور بڑی سے بڑی عمارت بنا لی جائے اور یہیں پر ہمارا دین بس ہو جائے, بلکہ مسجدیں کس لیے بنائی جائیں؟ کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس میں. کون؟ وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے ایمان کی حرارت رکھی ہے یا جن کے اندر ایمان کی روشنی ہے. کب کرتے ہیں؟ بالغدو والآصال, صبح بھی اور شام کو بھی. اس سے مراد نمازیں بھی ہیں اور صبح و شام کے مسنون اذکار بھی. غدو طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک کا وقت, اسے چاشت کا وقت ہوتا ہے. اور آسال, اصیل کی جمع اصل ہے اور اصل کی جمع آسال ہے, دن کا پچھلا حصہ, عصر کے بعد کا وقت, مراد ہے شام. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ صبح شام کی دعائیں کب پڑھی جا سکتی ہیں, سورج نکلنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے, عصر سے مغرب کے دوران. یعنی جن اہل ایمان کے دل ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں, وہ صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تلہیہم کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے, لام ہے واو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹائے رکھے, یعنی جو عبادت کو بھلا دے, مشغول کر دے. اور الہا میں خیال ہٹانے یا بھلانے کا سبب غفلت نہیں ہوتی بلکہ فضول کام ہوتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور بیع بھی, یعنی فضول کام تو کیا, تجارت اور بیع جو بڑا ہی مفید کام ہے, بہت پروفیٹیبل ہے, وہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تجارت اور بیع میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. تجارت عام تجارتی کاروبار کے مفہوم میں آتا ہے, اور بیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خریدنا بیچنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شخص بزنس کرتا ہے وہ کسی چیز کی خرید و فروخت کے موقع کو ضائع نہیں کرتا. تو مومن کی بھی یہی شان ہے کہ وہ ایک بزنس مین کی طرح سوچ رکھتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع آئے وہ اس کو جانے نہیں دیتا. نیکی کا کام مومن کی تجارت ہے, اور بے یعنی کوئی خاص کام، اور دنیا چھوڑ کر یعنی دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت اور مال کی کمائی کو قربان کر کے مسجدوں کی طرف جانے والے اور نماز پڑھنے والے، ان کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب پہلوں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا جس کو سب خلقت سن لے گی، وہ کہے گا کہ اب اہل محشر جان لیں گے کہ ان میں سے کون عزت کے لائق ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوں، وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، پھر وہ اٹھیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، اور پھر باقی مخلوق کا حساب لیا جائے گا. فضیلت ان کو حاصل ہوگی جو نماز اور عبادت کے وقت سب کچھ چھوڑ کر وقت پر نماز ادا کرتے تھے، یعنی انتہائی مشغول ہوتے تھے، جو ہی آزان ہوتی تھی تو مسجدوں کی طرف چل پڑتے تھے. امیجن کریں، رجالن مارکیٹس مردوں سے بھری ہوئی، رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ، خرید و فروخت کرتے دکانوں پہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور آزان سن کر سنی انسنی نہیں کر دیتے، بلکہ مسجد فوراً پہنچتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جانا دراصل انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا انہی کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اسی طرح عہد رسالت میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کے بیچتے تھے. پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولتے وقت آزان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو ترازو وہیں چھوڑ دیتے، یعنی تول رہے ہیں گاہک سر پہ کھڑا ہے، آزان آ گئی وہیں ترازو رکھ دیتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور دوسرے کا عالم یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آزان کی آواز آ گئی، اور اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو مونڈے کے پیچھے ہی اس کو ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے، یعنی دوبارہ نیچے بھی نہیں آتا تھا وہ. تو ان کی تعریف میں یہ آیت اتری. آپ کو پتا ہے کہ لوہا گرم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور گرم کر کے عین جب اس سے کام لینے کا وقت آتا ہے تو وہ آزان سنتے ہی فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ بس بلاوا آ گیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور ذکر اللہ کے بعد اقام الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور نماز کا قائم کرنا، وہ ایتاء الزکات اور زکات کا دینا. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ انسان جب بہت کچھ کمانے لگتا ہے اور بزنس پھیلاتا جاتا ہے تو وہ اتنا مشغول ہوتا ہے کہ زکات کا حساب کتاب کرنے کا بھی اس کو وقت نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگ اپنی تجارت کو قربان کر کے اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، یعنی آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ویسے ہی لوگ ہیں نا جن کی صفت سورۃ المومنون میں کیا آئی تھی، وَيُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. یہ ہے حقیقی معنوں میں اس مومن کی مثال جس کے اندر کا نور تڑپتا ہے اور حقیقت میں چمکتا ہے اور دوسروں کو چمکاتا ہے. اس لیے اگر نماز ہی درست نہیں تو باقی سب کام بیکار ہیں، اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں، اس میں خشوع نہیں تو کامیابی بھی نہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اور قیامت کے دن دلوں کا الٹ پلٹ ہونا اور آنکھوں کا پتھرایا جانا، ابتدا میں اس دن کے ہول کی وجہ سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، بعد میں پھر مومن جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گے. بالکل ایسے نہیں کہ جیسے کوئی بھی ہنگامہ ہو تو خواہ کوئی ایمان والا ہو، نیک ہو، بد ہو، ایک دم سب کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساری وہ لاٹھیاں اور رسیاں بھاگتی دوڑتی دیکھی تو وقتی طور پر ان پر ایک ایسی کیفیت آئی لیکن بعد میں پرسکون ہو گئے۔ یہ تو تھی ایک تفسیر کہ بیوت سے مراد مساجد، اور پھر ان کا بنایا جانا، ان کو شان و شوکت دینا، ان میں اللہ کا نام لینا، اس میں اس کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تجارت اور دنیا کے کام کاج چھوڑ کر وہاں آ پہنچنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا، اور یہ سارے کام کر کے بھی عاجزی اختیار کرنا اور آخرت کی تکلیفوں سے ڈرتے رہنا۔ اب بیوت سے ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے۔ بیوت جو ہے بیت کی جمع ہے، اور یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی خاص گھر نہیں، کوئی بھی گھر۔ فی بیوت، ان گھروں میں، یعنی مسجدوں کے علاوہ گھروں میں۔ کون سے گھر؟ ایک تو سب اہل ایمان کے گھر، اور دوسرے وہ خاص گھر جو اللہ کے ذکر کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے بنائے گئے ہوں، یعنی وہ مکان جو خاص قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، دین کی تعلیم، واعظ و نصیحت، یہ ذکر وغیرہ کے لیے بنائے گئے ہوں، خواہ وہ مدارس ہوں یا کوئی اور ایسے ادارے۔ تو مساجد کے علاوہ ان کو بھی بلند کرنے کا، اور بلند کرنے میں ان کی تعمیر بھی ہے اور ان کی عزت بلند کرنے، یعنی ان کا نام روشن کرنے، اور پھر باہر نام روشن کرنے کے علاوہ اندر اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس سے آیت کا مفہوم زیادہ وسیع ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر صرف مسجد کی حد تک ہی ہوتا تو پھر یہ کانسیپٹ کیسا ہوتا؟ جیسے کرسچینٹی کا ہے کہ چرچ کے اندر تو اللہ کا نام لو اور باہر نکل کے مارکیٹ میں بھول جاؤ، یا کسی اور جگہ اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسلام میں اللہ کا ذکر صرف مسجد کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہر گھر، یعنی ہر گھر میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ کا نام بھی ہوگا اور اللہ کی عبادت بھی ہوگی، اور اسی طرح مساجد کے علاوہ خاص مکانات بھی دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کا ادب احترام بھی لازم ہے، ان کو بنانا سنوارنا، اس کی تعمیر ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ ایسی جگہ ہوں گی تو ہی لوگوں تک خیر اور روشنی پھیلے گی نا۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ چھت ہمیں میسر نہیں ہوتی اور یہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہوتی کہیں، تو ہم میں سے کسی کے گھر میں اتنی جگہ نہ ہوتی کہ وہاں اتنے کمفرٹیبلی ہم بیٹھ کے کام کر سکتے۔ لیکن اگر اس جگہ کے ساتھ ہمارا اتنا ہی تعلق ہو کہ ہم آئیں، بیٹھیں اور چلے جائیں، اس کے بعد پرواہ نہ ہو کسی اور بات کی کہ اس کو مزید بڑھایا جائے یا اس کی صفائی ستھرائی کی جائے یا اس کی کسی بھی چیز کی اصلاح کی جائے، تو پھر نور کس طرح عام ہوگا؟ اور اگر ہر چیز کو صرف ہم ہی استعمال کر کے خراب کر کے چلے جائیں، مثلا بینچز کو توڑ کے چلے جائیں، کارپیٹ کے اوپر سیاہیاں پھینک کے چلے جائیں، گندگی پھیلا کے چلے جائیں، تو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ ہی کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ ہی کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے۔ پھر دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض اور دنیاوی چیزیں لے کر ایسی جگہوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسی جگہ دنیاوی پالیٹکس کے گڑھ بن جاتے ہیں یا مخصوص مقاصد کے تحت کام کیے جاتے ہیں، ان میں دین کی بلندی پیچھے رہ جاتی ہے، کسی خاص نام یا گروہ یا فرقے کی بلندی کی جانے لگتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر ہی بلند ہونا چاہیے۔ اچھا، اگرچہ یہاں پر لفظ رجال آیا ہے لیکن خواتین بھی اس میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسجد کے علاوہ گھروں میں بھی نفل نماز ہو سکتی ہے، مسجد کے علاوہ گھروں میں بھی تعلیم ہو سکتی ہے،